الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة
والسلام عليك يا
نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
حدیث پاک کا مفہوم ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا ہمارا موضوع نکاح سے متعلق آداب, سنتیں اور دیگر احکامات ہے. ہمارے ساتھ دار الافتاء سے متعلق اسلام بھائی موجود ہیں, انشاءاللہ عزوجل ان سے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور, یہ ارشاد فرمائیے کہ فی زمانہ نکاح کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے, کاغذی کاروائی ہوتی ہے, جس بھی ملک کے اندر نکاح ہو تو اس ملک کی طرف سے کچھ نہ کچھ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, کیا شرعاً بھی یہ ضروری ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرعی اعتبار سے جب نکاح کی شرائط پائی گئیں, نکاح کے گواہ پائے گئے اور ہم پلہ خاندان کے اندر جس کو شرعی اصطلاح کے اندر کف کہا جاتا ہے, یہ شرط پائی گئی اور دیگر جتنی بھی نکاح کی شرائط ہیں وہ پائی گئیں تو نکاح تو ہو جاتا ہے. جہاں تک رہی نکاح کے رجسٹرڈ کروانے کی بات, تو شرعی اعتبار سے یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے,
یعنی اس کے بغیر نہیں ہوگا.
ہاں, ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہ ہو, اس کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا, لیکن اس میں ایک تو قانوناً یہ ضروری ہے, دوسرا اس کے فوائد بھی ہیں, اور شریعت مطہرہ ہر اس قانون کے احترام کی ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ جو شریعت مطہرہ سے نہ ٹکراتا ہو, شرعی احکام کے خلاف وہ نہ ہو تو اس قانون کی پاسداری بھی کرنی چاہیے. نیز چونکہ نکاح کے رجسٹر کروانے میں فوائد بھی بہت سارے ہیں اور اس کی حاجتیں بھی بہت زیادہ ہیں, جیسے آگے چل کے آپ نے اپنا پاسپورٹ بنوانا ہے یا آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہے, تو اس میں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اس نکاح فارم کی ضرورت پڑے گی جو آپ نے پیش کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں, ایسی حالت بندے کو پیش آ جاتی ہے جہاں پہ اس کو اپنا شادی شدہ ہونا یہ ثابت کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے نکاح فارم کی ضرورت پڑتی ہے جو رجسٹرڈ ہو اس کے پاس. تو ان تمام فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے اور قانوناً اس کی ضرورت ہونے کی وجہ سے نکاح کو رجسٹر کروانا بھی چاہیے, اور اس کے کروانے میں کوئی شریعت سے ٹکراؤ بھی نہیں ہے, لہٰذا اس کے کروانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ہاں, یہ ہے کہ اس کو اس اعتبار سے لازمی نہیں سمجھیں گے کہ اگر یہ نکاح رجسٹر نہ کروایا تو اس کا نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں. دوسری بات,
قانون نہیں بنا تھا تب بھی تو نکاح ہوتے ہیں, بلکہ اب بھی کئی ایسے علاقے ہوتے ہیں, تقریباً ہر ملک کے اندر ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ جو شہروں سے اور اس طرح آبادیوں سے دور ہوتے ہیں, پہاڑی علاقے ہوتے ہیں, اس طرح کے ہوتے ہیں, تو وہاں پر شاید معلوم بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ لوگوں کو.
لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ لکھ لیتے ہیں, جیسے پنچایتیں ہوتی ہیں, برادریاں ہوتی ہیں, اس میں لکھ لیا جاتا ہے. پھر اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا مطالبہ یہ ہے کہ نکاح اعلانیہ ہو, تو جو رجسٹرڈ نکاح ہوگا وہ عمومی طور پہ اعلانیہ نکاح ہوتا ہے, تو اس لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس لحاظ سے بھی اس کے اندر فائدہ ہی ہے رجسٹر کروانا
چاہیے. جی, جزاک اللہ. حضور, یہ ارشاد فرمائیے کہ نکاح کے وقت لڑکی کے لے پالک باپ, یعنی جس نے اس کو پالا, حقیقی باپ نہیں ہے, اس کا نام اگر لکھ دیا جائے کہ بنت فلاں ہیں, اس میں کوئی شرعی حرج ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل نکاح میں زوجین جو نکاح کرنے والے ہیں, لڑکی اور لڑکا, ان کا ممیز اور ممتاز ہونا ضروری ہے. تو اگر لڑکی اپنے لے پالک باپ کے نام سے ہی مشہور ہے اور اسی کے نام سے وہ ممتاز ہو جاتی ہے, ممیز ہو جاتی ہے, معین ہو جاتی ہے, تو نکاح تو درست ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ لڑکی کو اس کے لے پالک باپ کے نام سے پکارنا، سگے باپ کو چھوڑ کر لے پالک باپ کے نام سے پکارنا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سگے باپ کو چھوڑ کر دوسرے لے پالک باپ یا کوئی دوسرا مطلب سوتیلا باپ ہے یا رضائی باپ ہے، اس کے نام سے پکارنا ناجائز ہے، کہ جو بھی انسان ہوگا اس کو اس کے سگے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو۔ تو اب یہ ہے کہ ان کے سوتیلے باپ، جو سوتیلا باپ جو ہے، لے پالک جو باپ ہے، اگر اس کے نام سے پکارا گیا تو پکارنا جائز نہیں ہوگا، لیکن نکاح جو ہے وہ بہرحال ہو جائے گا۔
لیکن یہ مسئلہ خالی لڑکی کے لیے تو نہیں، اگر لڑکا بھی ہے،
جی جی،
کیونکہ سوال کے اندر لڑکی لکھا تھا، تو لڑکا بھی ہے، اگر اس کا بھی لے پالک ہے تو بھی یہی مسئلہ ہوگا۔
ہاں، لڑکے کا بھی یہی مسئلہ ہے، لڑکی کا بھی یہی مسئلہ ہے۔
بہت اہم بات ہے، کیونکہ فی زمانہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس بارے میں فرق نہیں کیا جاتا، اور نام بھی لیا جاتا ہے، شناختی کارڈ ہے، جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے، تو اصل باپ کی جگہ جا رہا ہے، وہاں پر اصل باپ ہی مراد ہوتا ہے، وہاں پہ ایسا خانہ تو ہوتا نہیں ہے کہ اصل باپ ہے یا وہ جو معروف ہے پالنے والا وہ ہے، سرپرست ہے، سرپرست کا تو خانہ ہوتا ہے، لیکن باپ کی بھی اس طرح کی تفریق نہیں ہوتی، تو وہاں پر یہی لکھ دیا جاتا ہے۔ بلکہ ابھی پچھلے دنوں تو ایک اسلام بھی ایسا مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ باقاعدہ ادارے قائم ہیں جو بچوں کو، بہت کم عمر بچوں کو پالنے کے لیے کسی کے حوالے کرتے ہیں، اب اس کے باپ کا نام وہی لکھا جاتا ہے کہ جس کو وہ سپرد کیا گیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اصل باپ کا نام ہے اسی کے ساتھ پکارنا اور لکھنا چاہیے۔
بچہ جو ہے کہیں سے ملا، پتہ نہیں چلا کہ اس کا والد کون ہے، تو ایسی صورت میں یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ اس کے والد کے خانے میں کس کا نام لکھا جائے، اس کے پالنے والے کا نام لکھا جائے یا اس کے اصل باپ کا نام لکھا جائے، اور اصل باپ کا نام اکثر پتہ نہیں ہوتا، اگر کسی سے لیا ہے، مطلب خالہ کا بیٹا ہے یا بھائی کا بیٹا ہے، بھائی کا بچہ ہے، بہن کا بچہ ہے، تو ایسی صورت میں تو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کا، اس کے والد کا نام فلاں ہے، لیکن اگر کسی ادارے سے لیا ہے، یا اکثر مطلب بعض لوگ بچہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، ایسی صورت میں یہاں پر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کے والد کا نام کیا رکھا جائے، کیونکہ والد کا نام تو پتہ نہیں ہے، مربی ہے جو پرورش کرنے والا ہے اس کا نام تو پتہ ہے، لیکن سگے والد کا نام پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اس کا دیکھا جائے گا، دادا کا نام پتہ ہو، پڑ دادا کا نام پتہ ہو، اور ان میں سے کسی کا نام بھی نہیں پتہ، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس کے والد کے خانے میں لکھا جائے گا، پرورش کرنے والے کا، مربی کرنے والے کا نام والد کے خانے میں نہیں لکھا جائے گا،
سرپرست
کے خانے میں لکھا جائے گا۔
جزاک اللہ۔
یہاں پر ایک وعید حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، من انتما الى غیر ابیہ فقد حرم علیہ الجنہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس کے اوپر جنت حرام کر دی۔ تو یہ شدید وعید ہے، عمومی طور پہ ہمارے یہاں سلسلہ ہوتا ہے نکاح کا، تو معاملہ بات کا ہے، بچپن سے ہی پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کی بیٹی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، قرآن پاک کے احکام کے بھی خلاف ہے، اور یہ حدیث پاک کی وعید بھی اس کے اوپر موجود ہے۔
جزاک اللہ۔ حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی نے نفس و شیطان کے ہاتھوں مغلوب ہو کر معاذ اللہ گناہ کر لیا، زنا کر لیا، تو اب کیا اس زانی کا نکاح اس زانیہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، جائز ہے؟
نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن اولاً یہاں پہ یاد رکھیں کہ زنا جو ہے یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اسی طرح جو اسباب، جو باتیں زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، جیسے تنہائی میں ملاقات کرنا، آپس میں گفتگو کرنا بغیر ضرورت کے، اور دیگر ایسے معاملات جو عشق مجازی ہمارے یہاں کہلاتے ہیں، محبت کا جو سلسلہ ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام حرام ہیں، یعنی یہ ملاقات کرنا اور زنا کرنا، ان تمام سے پہلے توبہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جس لڑکی سے زنا کیا گیا ہے اس لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن نکاح جو کر رہا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہی شخص کر رہا ہے کہ جس نے زنا کیا ہے، یا وہ شخص کر رہا ہے کہ جس نے زنا اس سے کیا نہیں ہے، تو اگر وہ شخص کر رہا ہے کہ جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس کا نکاح بھی ہو جائے گا، اور نکاح ہونے کے ساتھ ساتھ اسے یہ اختیار بھی حاصل ہوگا کہ وہ اس سے اپنے جسمانی تعلقات اسی وقت سے قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس لڑکی سے زنا جس نے کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور شخص نکاح کر رہا ہے، زانی کے علاوہ کوئی اور ہے تو اس صورت میں اس کا نکاح بھی ہو جائے گا, لیکن اس کو صحبت کا اختیار اس وقت تک نہیں ہے, حق اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی. بچے کی ولادت کے بعد وہ اپنے جسمانی تعلقات اس کے ساتھ قائم کر سکتا ہے, اس سے قبل اس کو اجازت نہیں ہے.
جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معاف فرمائے, ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے ہر گناہ کو معاف فرمائے. اور جیسا کہ ابھی ہماری رہنمائی کی گئی کہ خالی زنا ہی کبیرہ گناہ نہیں, بلکہ اور بھی بہت سارے کبیرہ گناہوں کی صورتیں پائی جاتی ہیں. بعض اوقات معاذ اللہ اس طرح کا ذہن پایا جاتا ہے لوگوں کا کہ یار یہ چھوٹا گناہ ہے, یہ بڑا گناہ ہے, کسی کو اپنے تئیں ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگرچہ شریعت کے اندر تقسیم ضرور موجود ہے کبیرہ اور صغیرہ کی, لیکن صغیرہ کو بھی ہلکا سمجھنا یہ ہرگز درست نہیں ہے. گناہ گناہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. کس غلطی پر کس قدر گرفت ہو جائے یہ بندہ نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کہ کبیرہ پر بخشش ہو جائے لیکن کسی صغیرہ پر گرفت ہو جائے. تو زنا ہو, بد نگاہی ہو, کسی نامحرم کے ساتھ تعلقات ہوں ناجائز طریقے سے, یہ سب جو ہے وہ شریعت کے اندر ممنوع ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیا نصیب فرمائے اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کسی دوسرے گناہ کی طرف لے جانے والے ہوں, مفدی ہوں. ہم سب کی حفاظت فرمائے. آئیے ریکارڈڈ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی کال سنا دیجئے جو کہ ریکارڈ کی گئی تھی, دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد عظیم بات کر رہا ہوں لانڈی سے. میرا سوال یہ ہے کہ نکاح اس صورت میں جائز ہے جب آپ لڑکی کے نان نفقہ اٹھا سکیں. اس مہنگائی کے دور میں گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے, تو کیا نکاح کرنا جائز ہوگا؟
بڑا دلچسپ سوال کیا عظیم بھائی نے باب المدینہ سے. ان کو یہ تو پتہ ہے کہ نان نفقہ جو اٹھا سکتا ہو پھر ہی نکاح کیا جائے, اور یہ مرد پر لازم بھی ہے. مہنگائی کا دور ہے, ہر شخص تقریباً پریشان ہے, کروڑ پتی بھی پریشان ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ دال روٹی چل رہی ہے, کیا کریں, کیا نکاح کر سکتے ہیں؟
اصل حکم تو یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے نان نفقے پہ قادر نہیں ہے, نکاح کرنے والا بیوی کے نان نفقے پہ قادر نہیں ہے, تو نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن جو یہ فرما رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو آدمی اپنا خرچہ نہیں اٹھا پا رہا, تو بیوی کا نان نفقہ کہاں سے اٹھائے گا؟ تو اب بیوی کا جو نان نفقہ ہوتا ہے وہ بیوی کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے. اب جیسا وہ خود کھا پی رہا ہے تو ویسے کھانے پینے والی عورت سے نکاح کر لے, مطلب جس علاقے میں وہ رہتا ہے, جس خاندان سے اس کا تعلق ہے, اگر اپنے خاندان میں کرے گا تو جیسا وہ خود کھاتا ہے ویسا اپنی بیوی کو کھلا سکتا ہے. تو جب ویسا کھلا سکتا ہے تو ایسی عورت سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے.
لیکن شاید نان نفقے کی وضاحت لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی, کیونکہ جو نان نفقہ شرعاً واجب ہے, ضروری ہے, شاید اس کی مقدار اتنی نہیں ہوتی ہوگی جو ہم اپنے ذہنوں میں سوچ لیتے ہیں. اگر کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ وہ نان نفقہ کیا ہے, اس کا کیا اعتبار ہے, کیونکہ جس طرح کے انہوں نے سوال کیا نا کہ آج کے زمانے کے اندر اس طرح کی گفتگو سے عام طور پر یہی مراد لیا جاتا ہے کہ نان نفقے سے مراد بہت زیادہ اخراجات ہیں, جس میں گھومنے پھرنے کے بھی ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے باہر ہوٹل پہ کھانے کے, تو رشتہ داروں کے آنے جانے کے, بہت اچھا پہننے کے, اور بہت ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہوں گی. شاید اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا, ورنہ باب المدینہ میں رہنے والا شخص جو ہے وہ جو نان نفقہ شرعاً واجب ہے اس کو دینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. کچھ اگر وضاحت ہو جائے کہ کیا ہے
نان نفقہ, تو یہ ہے خرچہ اٹھانا عورت کا, کھانا پلانا رہنے کو دینا. اب یہ ہر ایک کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. اب کروڑ پتی ہے تو اب جس عورت سے وہ نکاح کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے منصب کے مطابق, اپنے جو اس کا اسٹیٹس ہے اس کے مطابق وہ نکاح کرتا ہے, اب وہ اس کو اسی انداز میں رکھے گا, اچھے انداز کے اندر, ناز و نعم کے اندر, جو بھی ہے. متوسط ہے, متوسط طبقے میں وہ عورت سے نکاح کرتا ہے, تو اس کے اوپر متوسط اعتبار سے نان نفقہ دینا لازم ہے. اس کو کھلائے پلائے اور اس کو رہنے کی جگہ دے, یہ تین چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں. اور اگر غریب ہے تو وہ اپنی غربت کے اعتبار سے دے گا, وہ جھونپڑی میں رہتا ہے تو اس کو جھونپڑی کے اندر ہی رکھے گا, وہ سوکھی روٹی کھاتا ہے تو سوکھی روٹی اسے کھلائے گا. یعنی جس کا جو اسٹیٹس ہے, جو اس کا مقام ہے, جو اس کا معیار ہے, اس کے اعتبار سے عورت کے اوپر اس کا نان نفقہ لازم آتا ہے. تو کروڑ پتی کا اپنا نان نفقہ ہوتا ہے, وہ اس انداز میں اسے رکھے گا, جو اس سے نیچے کا ہے وہ اس کو اس انداز میں رکھے گا, جو اس سے نیچے کا ہے اس کو اس انداز کے اندر رکھے گا. تو تین چیزیں ہیں, پہنانا, کھلانا اور گھر دینا, سکنا دینا, رہنے کی جگہ اس کو دینا, یہ تین چیزیں اس پر دینا ضروری ہے.
جزاک اللہ. یہ ارشاد فرمائیے کہ جن کا نکاح ہو رہا ہے, دونوں مسلمان ہیں, صحیح العقیدہ ہیں, لڑکا بھی اور لڑکی بھی, لیکن نکاح پڑھانے والا جو ہے وہ بد مذہب ہے, تو کیا نکاح ہو جائے گا؟
کہ بد مذہب کی تعظیم و توقیر کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے. شریعت نے بد مذہب کی تعظیم سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے, اور بد مذہب کی تعظیم کرنے والا, بدعتی کی تعظیم کرنے والا ایسا ہے کہ جس سے اس نے دین کو منہدم کر کے رکھ دیا ہے, یہ روایتوں کا مفہوم ہے. تو نکاح پڑھوایا جس سے جاتا ہے وہ شرعاً معظم ہوتا ہے, یعنی اس کی تعظیم کی گئی ہوتی ہے, اس کو بڑا سمجھا گیا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسے سے نکاح پڑھوائیں کہ جس کا معاشرے کے اندر مقام و مرتبہ ہو.
عالم کو تلاش کریں گے, امام صاحب کو دیکھتے ہیں,
مفتی کو دیکھتے ہیں, بڑے سے بڑے عالم کو دیکھیں گے, بڑے سے بڑے شخص کو دیکھیں گے جو ان کا آگے نکاح پڑھا, اور جتنا بڑا شخص نکاح پڑھائے گا اتنے ہی زیادہ یہ خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ پر جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا نکاح فلاں نے پڑھایا ہے. تو ان کی نظروں کے اندر بھی جس سے وہ نکاح پڑھا رہے ہیں اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. تو نکاح جو نام ہے وہ تو ہے ایجاب و قبول, یعنی ایک طرف سے ایجاب کیا گیا, کہا گیا کہ نکاح قبول ہے, دوسری طرف سے قبول کیا گیا کہ میں نے قبول کیا, اور گواہوں کا موجود ہونا, مہر کا ہونا اور خاندان کا ہم پلہ ہونا, یہ مختلف چیزیں جو نکاح کی شرائط ہیں ان کا نام ہے. قاضی کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر سرے سے نکاح ہو ہی نہ. اگر قاضی نہیں ہے, لڑکا لڑکی موجود ہے, دو گواہ موجود ہوتے ہیں, مرد جو ہے وہ عورت سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے اتنے مہر کے بدلے تجھ سے نکاح کیا, تو وہ کہتی ہے میں نے قبول کیا, نکاح منعقد ہو گیا. تو قاضی کی حیثیت یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے سرے سے نکاح ہو ہی نہ. اگر قاضی سرے سے نہیں ہے, مرد عورت سے کہہ دیتا ہے یا مرد عورت کے وکیل سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہاری موکلہ سے نکاح کیا یا میں نے تجھ سے نکاح کیا, سامنے سے وہ کہہ دیتی ہے میں نے قبول کیا, یا اس کا وکیل کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس کی طرف سے قبول کیا, تو یہ نکاح منعقد ہو گیا. تو قاضی کا موجود ہونا نہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی شرعاً تعظیم کرنا جائز نہیں, جیسے بد مذہب ہے, اس سے نکاح پڑھوایا, تو اس صورت میں نکاح تو منعقد ہو گیا کیونکہ اس کی کوئی نکاح کے اندر حیثیت نہیں ہے. لیکن اس سے نکاح پڑھوانا یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کی شرعاً تعظیم نہ کرنے کا حکم ہے اور نکاح پڑھوا کر اس کی تعظیم کی گئی.
جزاک اللہ. امید ہے مسئلہ ذہن نشین ہو گیا ہوگا. اگلی ریکارڈڈ کال پلے کر دیجیے.
کریم رضا تاکی مریض کراچی. ہمارے رسم و رواج میں, یعنی ہمارے آبا و اجداد سے چلا رہا ہے کہ ہم لوگ صرف ماموں کی بیٹی سے ہی نکاح کر سکتے ہیں, اور ادروائز جو بھی رشتے ہیں, یعنی کہ چچا زاد, پھوپھی زاد, وہ ساری ہماری بہنیں, صرف ماموں زاد ہی کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں. آیا کہ یہ ہم لوگ درست کرتے ہیں یا شریعت کی خلاف ورزی ہے؟ کیا اس کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب چاہیے؟
بڑا دلچسپ سوال کیا ہے سلیم بھائی نے, اور کسی برادری کے اندر ایسا ہوتا ہوگا تو اپنے تئیں انہوں نے, یہ بھی علم دین سے دوری کی ایک وجہ لگ رہی ہے کہ اپنے تئیں ان کے برادری کے اندر لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے, اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے, تو شاید بہت پرانے رواج ہے کہ چچا زاد پھوپھی زاد سے نکاح نہیں کرنا, ماموں زاد سے کرنا ہے, کیونکہ وہ چچا زاد پھوپھی زاد بہنیں ہیں, تو بہن سے تو نکاح نہیں ہوتا, کیا کریں؟
ایسا نہیں ہے. پھوپھی زاد ہو, چچا زاد ہو یا ماموں زاد ہو, اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے تو صرف اور صرف ان کے پھوپھی زاد ہونے کی وجہ سے یا ماموں زاد ہونے کی وجہ سے یہ نکاح کو غلط جاننا یہ درست نہیں ہے. پھوپھی زاد سے بھی نکاح ہو سکتا ہے, وہ بھی نامحرم ہے, اس سے بھی پردہ ہے. ماموں زاد سے بھی نکاح ہو سکتا ہے, وہ بھی نامحرم ہے, اس سے بھی پردہ ہے. اس کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ کربلا تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر آپ زخمی ہوئے تھے, پھر آپ کو واپس لے لیا گیا تھا, وہاں سے آپ بچ کر آ گئے تھے, واپسی محفوظ رہے تھے. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. اور حضرت فاطمۃ الصغرا رضی اللہ تعالی عنہا, یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں. اور امام حسن اور امام حسین کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ آپس میں سگے بھائی تھے, تو یہ آپس میں ہوئے چچا زاد بھائی بہن. تو حضرت امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدتنا فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، جو کہ آپس میں چچا زاد بھائی بہن تھے۔ ان دونوں سے حضرت عبداللہ محض پیدا ہوئے، اور انہی سے آگے جو نسل چلی انہی میں سے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ تو یہ تو ہمارے اسلاف کے اندر ایک مثال موجود ہے کہ چچا کی بیٹی سے نکاح جو ہے ہو سکتا ہے، اور حضرت امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے نکاح کیا بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں چوتھے پارے کے آخری کے اندر ارشاد فرما دیا کہ کون کون سی عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں، حرمت علیکم امہاتکم بناتکم، آخر تک یہ بیان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جتنے بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو جو عورتیں وہاں پر بیان کی گئیں اس میں نہ تو ماموزاد ہے، نہ بھبیزاد ہے، نہ ہی چچازاد ہے، ہر ایک کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور ان کو بہنیں کہنا، اگر تو رشتے کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ چچازاد بہنیں ہیں یا ماموزاد بہنیں، تو درست ہے، پھوپھیزاد بہنیں درست ہے، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سگی بہنوں کی طرح ہیں اور ان سے پردہ بھی نہیں کرتے تو یہ بالکل غلط ہے، ان سے پردہ بھی لازم ہے، وہ ان کے لیے نامحرم۔
جزاک اللہ۔ امید ہے سلیم بھائی آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی، اور اگر کہیں اور بھی ایسا، ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ پر ایسا ہوتا ہو، ہو سکتا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا لوگ سمجھتے ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان پر ہماری شریعت نے علم حاصل کرنا لازم قرار دیا ہے۔ اب اس کے درجات ہیں کہ بعض علوم فرض ہیں، بعض جو ہے وہ واجب ہیں، بعض جو ہے وہ مستحب ہے جس کا حاصل کرنا، لیکن علم دین سے دوری کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایسی شے کو ناجائز سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لیے جائز ہے، اور ناجائز سمجھ کر ہم اپنے آپ کو ایک تو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یہ غلط مسئلہ سمجھ رہے ہیں، دوسرا دنیاوی طور پر بھی اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت نے اس کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہوتا ہے، اس کی کرنے کی ہمیں اجازت ہوتی ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات کسی کام کے اندر ہم یوں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ ایک شے حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن چونکہ علم نہیں تو ہم اس کو جائز سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، یوں ہلاکت کے اندر مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو علم دین حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، جب تک علم ہی نہیں تو عمل کیا کرے گا، اور جاہل عبادت کے اندر کیسی کیسی غلطیاں کرتا ہے، اپنے تائیں تو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کون سے درجے تک پہنچ گیا ہوں، اور پتہ چلتا ہے جب کسی کے عالم کے پاس بیٹھا، کسی سے مسئلہ پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ اوپر جانے کے بجائے درجے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا، علم دین سے شغف رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم کچھ بھی ہوں، ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے دل و دماغ کے اندر کچھ بھی کرنے کا ذہن ہو، ہم بہت ترقی پسند ہیں، ہم بہت ترقی چاہتے ہیں، دنیاوی طور پر ہم نے بہت ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ علم دین سے مفر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر، کہ آپ نے جو دعوت اسلامی کی شکل میں ہمیں ایک منظم مدنی تحریک عطا فرمائی ہے، ایک تنظیم عطا فرمائی ہے، اس کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ اس مدنی تحریک سے وابستہ ہونے والا علم دین حاصل کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر پاتا ہے، نہ صرف اپنے دل میں جذبہ پاتا ہے بلکہ دوسروں تک پہنچانے کا بھی جذبہ رکھتا ہے۔ آپ بارہا بارہا ہر بیان میں، ہر مذاکرے میں، تقریباً ہر سلسلے میں مدنی قافلے کا ذکر سنتے ہوں گے اور اس کی ترغیب آپ سنتے ہوں گے۔ یہ مدنی قافلے ہیں کیا؟ یہی علم دین کو حاصل کرنے اور جتنا حاصل کیا ہے اس کو پھیلانے ہی کے ذرائع تو ہیں۔ آپ ذرا دنیا کا جائزہ لیں، آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، میں کسی بہت زیادہ پسماندہ علاقے کا تذکرہ نہیں کروں گا، آپ اپنے گھر پہ غور کر لیں، اپنے محلے پر غور کر لیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مسلمان کس قدر جہالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کس قدر علم دین سے دوری کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو کون بتائے گا، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایک مبلغ نے بتایا, مدر قافلے پر سفر پر تھے باب المدینہ کے کسی اطراف کے کسی علاقے کے اندر, بہت بڑی آبادی تھی, بہت خوبصورت مسجد تھی, پکی مسجد بنی ہوئی تھی, مسلمان تھے, سالہ سال سے وہاں پر آباد تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں فیضان سنت کا درس دے رہا تھا تو اس سے میں کچھ سنتیں بیان کر رہا تھا. اب بیان کرتے کرتے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو ان کو تھوڑا ایک اچھمبا ہوا, انہوں نے ایسے سوال کر لیا کسی ایک نوجوان سے جو 18-20 سال کی عمر ہوگی, کہ میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ سنت کیا ہوتی ہے, اس کو کیسے عمل کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے مزید سوالات کیے کہ سنت کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو عمل کیا اور جس کا ہمیں حکم ملا اس کو سنت کہتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے ان کو سمجھایا, تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو انہوں نے کہا ہے مبلغ نے, اس سے مراد کون ہے. اب مبلغ کو اور کھٹکا ہوا, یہ کیا؟ انہوں نے مزید سوالات کیے اور جب کرتے کرتے یہاں تک نوبت آئی کہ اس شخص کو کلمہ طیبہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. یہ کسی بہت جنگلی علاقے یا پہاڑی علاقے کی بات نہیں ہے, باب المدینہ کے قریب کے علاقے کی بات ہے. میرے پیاروں میٹھے اسلام, یہ تو ایک واقعہ ہے. نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے مسلمان جہالت کی وجہ سے اپنی زندگیاں گزارتے چلے جا رہے ہوں گے. آپ کو میں دعوت پیش کرتا ہوں, خدا را اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ پیدا کیجیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور مدنی قافلوں میں سفر کریں, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کس قدر سیکھنے کا اور دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا گواہوں کے بغیر فقط ایجاب و قبول کر لینے سے نکاح ہو جائے گا؟
گواہوں کے بغیر فقط ایجاب و قبول کر لینے سے نکاح فاسد ہوگا, یعنی نکاح درست نہیں ہوگا.
نہیں ہوگا,
ہاں جی, گواہوں کے بغیر اگر نکاح کیا تو نکاح درست نہیں ہوگا. اور اگر اس کو جائز قرار دے دیا جائے کہ گواہوں کے بغیر بھی ایجاب و قبول کر لینے سے نکاح درست ہو جائے گا, معاذ اللہ, شرعی ویسے ناجائز ہے. اگر ظاہری طور پہ بھی دیکھا جائے کہ اگر اس کو جائز قرار دیا جائے تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا کہ ہر زنا کرنے والا اور زنا کرنے والی آپس میں کہیں گے کہ ہم نے تو ایجاب و قبول کر کے نکاح کر لیا تھا.
صحیح,
گواہوں کے اندر یہ فائدہ بھی ہے کہ زنا سے امن ہو جائے گا.
جزاک اللہ.
پھر حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے, بحقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ زانیہ ہیں وہ کہ جو بغیر بینہ بغیر گواہوں کے نکاح کرتی ہیں, تو بغیر گواہوں کے نکاح کرنے والے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی زانی قرار دیا ہے. اور اگر بغیر گواہوں کے جو نکاح ہوگا اس میں اور زنا میں پھر فی نفسی ہی کوئی فرق نہیں رہے گا.
جزاک اللہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ زید نے مثلا ہندا کی والدہ کا دودھ پیا, تو زید ہندا کی بڑی یا چھوٹی بہن سے نکاح کر سکتا ہے؟
ہمارے یہاں ایک جہالت یہ بھی عام ہے کہ رضائی بہن سے نکاح صرف اور صرف اسی بہن کے ساتھ نکاح کو حرام سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ مل کر یا جو اس کی ہم عمر ہے اس کے ساتھ مل کر اس نے دودھ پیا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ زید ہے اور دوسری طرف لڑکی ہے ہندا, اب ان دونوں نے مل کر جو ہے وہ ہندا کی والدہ کا دودھ پیا, اب ہندا کی جو والدہ ہے وہ زید کی رضائی والدہ ہو گئی. اب سمجھا یہ جاتا ہے کہ نکاح جو حرام ہے وہ صرف اور صرف ہندا کے ساتھ حرام ہے.
اچھا,
اب ہندا کی بڑی بہن فاطمہ یا چھوٹی بہن جو ہے وہ سکینہ, اس کے ساتھ زید نکاح کر سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں. جب زید نے ہندا کی والدہ کا دودھ پی لیا تو اب ہندا کی کسی بھی, بلکہ جو اس کی والدہ ہے اس کی تمام اولاد جو ہے یہ زید کی بھائی بہن بن گئی. اب ہندا کی جتنی بہنیں ہیں وہ ساری کی ساری زید کی رضائی بہنیں ہیں. اب کسی سے بھی جو ہے وہ زید کا نکاح ہونا یہ درست نہیں ہے, چاہے وہ اس کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہو نہ پیا ہو. تو ہمارے یہاں یہ جہالت بہت عام ہے اور دارالافتاء کے اندر اس طرح کے واقعات بہت آتے ہیں, اور وہ نکاح کر لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے, اس نے تو مجھ سے بہت بعد میں دودھ پیا ہے یا مجھ سے پہلے یہ دودھ پی چکی ہے. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ جب کسی شخص نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اب جتنی بھی اس کی اولاد ہے وہ تمام کے تمام اس کے بھائی بہن بن چکے ہیں,
حرام ہو گئی. مسئلہ تو کام کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے نا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ نکاح کر لیتے ہیں اور پھر اتنے سالوں کے بعد آ کر پوچھتے ہیں, وہ بھی کسی کی توجہ دلوانے پر پوچھتے ہوں گے.
بالکل,
یہ بھی ہمارے یہاں عام ہے. بعض اوقات معاذ اللہ ایک یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ یار مسئلہ پوچھنے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا جواب ملے گا, چلو کر لو بعد میں پوچھ لیں گے, کوئی ازالہ ہوگا تو کر لیں گے. یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے. آپ بھی شاید میری بات سے اتفاق کریں گے کہ دل کے اندر چور ہوتا ہے. بھائی آپ جب مسئلہ پوچھنے کا ذہن رکھتے ہیں تو مسئلہ پوچھنے میں آپ یہ کیوں ذہن بناتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا جواب ملنا چاہیے؟ مسئلہ پوچھنے کا مقصد یہی ہے نا کہ مجھے شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے, میں گناہ سے بچوں, میں غلطی سے بچوں. تو پھر آپ اس طرح کا ذہن کیوں رکھتے ہیں کہ ابھی کر لو بعد میں پوچھ لینا, یا معاذ اللہ اس طرح کے جہلا بھی معاشرے کے اندر کم نہیں ہیں, ایک ڈھونڈو ہزار پھرتے ہیں کہ یار مولانا لوگوں کے ساتھ زیادہ نہیں بیٹھو, زیادہ مسائل پوچھو گے تو مشکل ہو جائے گی, پھنس جاؤ گے. پھنس نہیں جاؤ گے, بچ جاؤ گے. آج دنیا کے اندر آپ کو جو محسوس ہو رہا ہے نا کہ پھنس رہے ہیں, یہ فی الحقیقت آپ بچ رہے ہیں قیامت کی بہت بڑی گرفت سے. ورنہ ٹھیک ہے چند دن ہیں زندگی کے, گزار لیں گے نفس کے مطابق, شیطان کے مشورے کے مطابق. پھر کل بروز قیامت جب گرفت ہوگی, جب پکڑ ہوگی, تو پھر وہ حقیقت میں پھنسنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے. کبھی بھی اس طرح کا ذہن نہیں بنانا چاہیے, بلکہ آپ کا تجربہ ہوگا مسئلہ جب پوچھنے آتے ہیں تو مسئلہ وہ شکے بیان کرتے ہیں کہ جس سے ان کو لگتا ہے کہ یہ میرے مطابق ہو جائے گا. طلاق کا مسئلہ بیان کرنے والے سے بعض اوقات منہ میں کہتے ہیں محاورت, انگلی ڈال کے الفاظ نکلوانے پڑتے ہیں, وہ مطلب بہت لگے بندے الفاظ کے اندر. وراثت کا مسئلہ پوچھنے آئیں گے تو جس کے ساتھ میری دوستی ہے, جس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو مال مل جائے, وہ ورثہ جب پوچھے جائیں تو فقط انہی کے نام بتائے جاتے ہیں کہ بھائی یہ وارث ہے, اور ہے کوئی نہیں, اور کوئی بھی نہیں ہے. پھر ذرا کریدیں تو اور بھی نکل آتے ہیں. تو ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے دل سے پوچھیں. جب آپ عالم کے پاس, کسی مفتی کے پاس, دارالافتاء کے اندر آپ جا رہے ہیں, مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں, تو آپ اپنا مسئلہ کھل کر بیان کریں. کسی کا یہ قول سنا تھا کہ عالم سے اور ڈاکٹر سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے. واقعی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو اب آپ اپنی بات چھپائیں گے تو ظاہر ہے کہ جتنا آپ نے چھپا لیا وہ چھپ گیا, جتنا آپ نے بیان کیا اسی کے مطابق دوا مل جائے گی. اب وہ آپ کے لیے مفید ہوتی ہے نہیں, یہ ایک الگ چیز ہے. اسی طرح عالم کے پاس بھی آپ گئے اور آپ نے کچھ چھپ چھپا کے کوئی مسئلہ پوچھ لیا, بالفرض جو آپ نے پوچھا وہ آپ کے مطابق ہو بھی گیا, لیکن اس سے آپ کے لیے وہ حرام شے حلال تھوڑی ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو تو بتانے والے نے اسی کے مطابق جواب دیا جو آپ نے بتایا, جبکہ اصل صورتحال مختلف تھی. تو حرام تو آپ کے لیے حرام ہی رہا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے, اور واقعی جیسی شرعی رہنمائی حاصل کرنے کا حق ہے ویسا جذبہ نصیب فرمائے.
یہاں دو باتیں مزید رضاعت کے حوالے سے, کہ رضاعت کی بات نکلی ہے تو پہلی بات تو علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب عورت کسی بچے کو دودھ پلائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات کو مشہور کر دے,
اعلان کر دے
کہ میں نے اسے دودھ پلایا ہے. بلکہ یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کو لکھ لے تاکہ بعد میں لوگوں کو یاد رہے اور وہ اس سے نکاح نہ کرے.
بہت اہم بات آپ نے بیان فرمائی,
کیونکہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ نکاح ہو گیا غلط فہمی کے اندر, پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ رضائی بھائی بہن تھے, پھر بعد میں جا کے بات کھلتی ہے. وہ تین چار سال پانچ سال, بلکہ ایسے بھی واقعات آتے ہیں کہ اولاد ہو گئی, اولاد کی شادی ہو گئی, اس کے بعد کے واقعات ہوتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آپس میں رضائی بھائی بہن یا کوئی اور رشتہ ان کا بن رہا تھا. تو اس کو مشہور کر دینا چاہیے. دوسری بات جو ہمارے یہاں پر عمومی طور پہ غلط فہمی ہے وہ ہے رضاعت کی مدت کا علم نہ ہونا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی بھی عمر کے اندر ہم جو ہے وہ لڑکے کو یا بچے یا بچی کو دودھ پلا دیں تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. رضاعت کی مدت یاد رکھنا ضروری ہے, اور کس وقت تک دودھ پلا سکتے ہیں یہ بھی ضروری ہے. مشہور یہ ہے کہ لڑکی کو جو ہے وہ ڈھائی سال تک پلا سکتے ہیں, لڑکے کو دو سال تک پلا سکتے ہیں. حالانکہ شریعت مطہرہ نے کسی بھی بچے کو دو سال سے زیادہ دودھ پلانے کی اجازت نہیں دی. کامل مدت جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمائی, وہ یہ ارشاد فرمائی کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, کہ والدہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ بچے کو دو کامل سال تک دودھ پلائے. تو بچے یا بچی دونوں میں سے کسی کو بھی دو سال سے زیادہ دودھ پلانے کی تو اجازت نہیں. ہاں اگر کسی عورت نے ڈھائی سال کی عمر تک کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو اب ان کی رضاعت ثابت ہو جائے گی, اور اس کے بعد اگر پلایا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی, اس کا عمل حرام ہوگا. تو یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ رضاعت کی انتہائی عمر 2.5 سال ہے, یعنی جس کے اندر آپ کا دودھ کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے, اور جو آپ کو اجازت ہے یعنی عورتوں کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ دودھ پلائیں, وہ 2 سال کی انتہائی عمر ہے.
جزاک اللہ. اچھا آپ نے وضاحت فرما دی. ریکارڈڈ کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد فاروق اتاری اولڈ ٹاؤن باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. عرض یہ کہ جس طرح اکثر خاندانوں میں دیکھا گیا کہ بچپن میں بچوں کے رشتے دیکھے جاتے ہیں, تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے, اور کیا اسلام میں اس کی کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ اس کا جواب دے کر مشکور جزاک اللہ خیر.
آمین. بچوں سے مراد غالباً ان کی کم عمر بچے ہوں گے, نابالغ بچے, کم عمر بچے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اس کے بارے میں یہ کہ ولی کے لیے نابالغ بچے کی شادی کرنا جائز ہے, بچہ ہو یا بچی ہو, اور شرعی طور پر اس کی اجازت بھی ہے. کہ پھر دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ ولی اگر دادا ہے یا والد ہے, اگر یہ نکاح کرے گا تو وہ نکاح نافذ ہو جائے گا. اس کے علاوہ دادا اور والد کے علاوہ اگر کسی اور نے نکاح کیا تو ایسی صورت میں جو بچہ ہوگا اس کو بڑا ہونے پر اختیار بلوغ ہوگا, کہ بالغ ہوتے ہوئے بالغ ہونے پر وہ اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے, چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے, چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دے. باقی اگر والد نے نکاح کیا یا دادا نے نکاح کیا تو ایسی صورت میں اس کو خیار بلوغ بھی نہیں ہوگا, وہ نکاح کامل طور پر نافذ ہو جائے گا. اب یہ کہ کیا اس کی سابقہ دور میں کوئی مثال ہے؟ سابقہ دور میں سب سے بڑی مثال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے, کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زوجیت میں آئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نابالغہ تھیں, اگرچہ رخصتی کم و بیش 9 سال کی عمر میں ہوئی لیکن نکاح اس سے پہلے ہوا.
جزاک اللہ. اگلی کال پلے کر دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد اقبال جلال پور پیر والا ضلع ملتان. ایک دوست ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کیا پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے دوسری شادی کے لیے؟
یہ بڑا مسئلہ ہے, دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں, بہت بحث ہوتی ہے اس پر.
شرعی اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں, دو دو, تین تین یا چار چار. تو چار شادیوں کی مرد کو ایک وقت کے اندر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت مرحمت فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ مرد چاہے تو ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے, تو اس کے لیے عورت کی شرعی اعتبار سے اجازت کی حاجت نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اسلام نے جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے اور بغیر کوئی قید لگائے ایسے ہی مرد کو اجازت نہیں دے دی کہ وہ 4 شادی کر لے, بلکہ اس کی شرائط ہیں کہ مرد اگر ایک شادی کے علاوہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, جیسے ابھی بات چلی نان نفقے کے اوپر کہ اگر نان نفقے پر پاک قادر نہیں ہے, وہ عورت کو جو ہے وہ خرچہ نہیں دے سکتا, اس کا بار نہیں اٹھا سکتا, پھر اس صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے اس کے لیے. تو اسی طرح اگر وہ شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے کچھ شرائط لگائی ہیں. پہلا یہ کہ جس عورت سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس سے شادی کر کے وہ اپنی پہلی عورت کو بھول جائے, بلکہ اس بات اسی آیت کے اندر یہ ارشاد فرمائے, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, کہ اگر تم ان عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو اب تم ایک ہی پر اکتفا کرو. تو سب سے بڑی شرط یہ ہے دوسری شادی کے لیے کہ آپ جس عورت سے نکاح کر رہے ہیں اور جو آپ کے پہلے نکاح کے اندر موجود ہیں ان کے درمیان عدل کرنا یہ ضروری ہے. اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو دوسری شادی کی شریعت نے اجازت نہیں دی, بلکہ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی ایک بیوی کی طرف بالکل مائل ہو گیا اور دوسری کو اس نے لٹکا کے چھوڑ دیا, تو فرمایا کہ جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو وہ شکوہ مائل, اس کی ایک جانب بالکل ڈھلی ہوئی ہوگی, اس حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا. تو دوسری شادی کی یا تیسری شادی کی یا چوتھی شادی کی ایک ہی وقت میں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے, لیکن اجازت دینے کے ساتھ ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ آپ ان عورتوں کے درمیان آپس میں جو ہے وہ عدل قائم کر سکیں, اور ساتھ ہی ساتھ شریعت نے ایک پورا باب اس کا بیان فرمایا کہ ان عورتوں کے درمیان آپ نے کس طرح تقسیم کرنی ہے, ان کس کے پاس کتنا رہنا ہے, اور ہر بیوی کے درمیان رہنے کی مقدار مقرر کی ہے, ان کے جو خیال ان کا جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کی شریعت مطہرہ نے تاکید فرمائی ہے. یعنی جو بھی شرعی اعتبار سے ان کی ضرورت بنتی ہے اسے پورا کرنا یہ ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کھلے عام جو ہے وہ نکاح کی اجازت مل گئی.
شریعت نے اجازت دی ہے مرد کو, اسی شریعت نے اس کی قیودات بھی تو بیان فرمائی.
قیودات بھی بیان
افراط و تفریط کی تو کہیں بھی اجازت نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جس کو اجازت ملی اب وہ ایک ہی پہلو کو لے کر جو ہے وہ بغلے بجاتا ہے کہ دیکھو میرے لیے تو جائز ہے یہ وہ, لیکن اس کی جو ایک شرائط ہیں, اس کی جو قیودات ہیں, اس کے جو تقاضے ہیں, اور پھر خالی یہی نہیں کہ جو چیز فرض یا واجب ہے وہی ہم پر کرنا لازم ہے, اس کے علاوہ بھی مستحبات, مباحات اور جو حسن اخلاق اور دیگر جو ہمیں ایک معاشرتی طور پر دین اسلام نے احادیث کریمہ میں جو ہمیں حقوق اور یہ چیزیں بیان کی ہیں ان سب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. دین ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک محدود شے کا نام ہے, بلکہ کوئی بھی عمل ہے. ہم غور کریں, اگر علم پڑھیں, دیکھیں بزرگوں کی جو سیرت ہے اس کو دیکھیں, کتب کا مطالعہ کریں, تو کہیں بھی افراط و تفریط ہم کو نظر نہیں آئے گی. تو اسی میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ عورتوں کو دیکھو تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے, اور مرد کو دیکھو تو مجھے کھلی اجازت ہونی چاہیے, میں جو چاہوں کروں, میں مرد ہوں. تو دونوں کے لیے شریعت مطہرہ نے احکامات بیان فرمائے ہیں. مرد کے لیے اس کے احکامات ہیں, عورت کے لیے اس کے احکامات ہیں. جس چیز میں مرد کو آزادی ہے اس کی شرائط ہیں, قیودات ہیں, اور جس چیز میں عورت کو آزادی ہے اس کی بھی شرائط, آداب, اس کے جو احکامات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. تو جہاں بھی افراط و تفریط کا ہم شکار ہوں گے وہاں غلطی بھی کریں گے اور اس کے اخروی بھی نقصانات ہوں گے اور دنیاوی طور پر بھی نقصانات ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ جو شریعت نے ہمیں قیودات اور جو احکامات بیان فرمائے ہیں اس کو پورے کا پورا ہم سمجھیں, سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.
شریعت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر نکاح ہو گیا, مرد نے دو شادیاں کر لی ہیں, تو اب ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کے طلاق کا مطالبہ کرے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے مسائل آتے ہیں اس طرح دارالفتا میں کہ وہ یہ ہو گیا نکاح, اب پہلی بیوی کے گھر والے جو ہے وہ آئیں گے شوہر کے پاس اور اس بات پر مرد کو ابھاریں گے, اس کو زود و کوب کریں گے, اس کے اوپر تشدد کریں گے کہ تم جو دوسرے سے نکاح کیا اس کو طلاق دو. یہ ہوتا ہے. یا پھر دوسری بیوی سے جس سے وہ نکاح کر رہا ہے ان کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اپنی پہلی بیوی کو چھوڑو تو تم ہماری بیٹی سے یا ہماری بہن سے یا جو بھی ہے اس سے نکاح کر سکتے ہو. تو یہ بات بھی غلط ہے. ایسا بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے.
شاید وجہ وہی ہوگی کہ اب نکاح کرنے سے پہلے ہی اتنی باتیں وہ سامنے آ چکی ہوتی ہیں کہ وہ ایک طرف ذہن بن جاتا ہے, کیونکہ عموماً سب ایسے نہیں ہوتے. دوسرا نکاح کرنے والا ہو یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کی وہ پلس مائنس ہر طرح سے غور نہیں کرتا کہ مجھے کیوں کر رہا ہوں میں یہ, اس کے ساتھ ساتھ مجھے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے, کس کس چیز میں مجھے کہاں کہاں جو ہے وہ احتیاط برتنی ہے. اب ہمارے یہاں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا, بس میرے دل میں آیا ہے, میں کرنا چاہ رہا ہوں, میں کر سکتا ہوں, بس میں کر ڈالوں گا, اب اس کا جو بھی نتیجہ ہو. تو جب ایک طرف سے ایسا ذہن بنا ہوتا ہے تو پھر دوسری طرف سے بھی وہ ایکسٹریم پوزیشن پر چلے جاتے ہیں کہ وہاں اس نے کیا اور یہاں پر, بلکہ اس سے پہلے ہی مطالبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہاں سے اس طرف پیش رفت ہے تو وہاں پر اس طرف پیش رفت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو افراط و تفریح سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میانہ روی ہر فعل کے اندر ہونی چاہیے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ دیکھا یہ گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, عام ہے تقریباً تمام ہی نکاح کی تقریبوں میں یہ ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے دلہا کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے. بعض اوقات تو چھ بھی پڑھاتے ہیں, بعض اوقات پہلا کلمہ تین مرتبہ پڑھاتے ہیں. تو کیا یہ ضروری ہے؟
نکاح سے پہلے دلہا کو کلمہ پڑھانا بہتر ہے. کلمہ بھی پڑھانا بہتر, ایمان مفصل, ایمان مجمل, اور اس کے علاوہ چھ بھی پڑھا دیے جائیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. لیکن یہ لازم نہیں ہے نکاح کے اندر. نکاح کے اندر اصل ہے ایجاب و قبول. ایجاب و قبول ہو جائے گا تو نکاح ہو جائے گا, اور لیکن اگر ان کو پڑھا دیا جائے گا تو ان کی برکات بھی انشاءاللہ عزوجل ملیں گی. دوسرا اس میں یہ کہ عموماً اس کو اس طور پر پڑھا دیا جاتا ہے جیسے کہ ایک چیز رٹائی جاتی ہے یا عام طریقے سے بیان کر دی جاتی ہے. اگر اس کا کما حقوق فائدہ حاصل کرنا ہے تو کما حقوق فائدہ اس صورت میں حاصل ہوگا کہ اس کو تجدید ایمان کے طور پر پڑھایا جائے, کہ ایمان مفصل, ایمان مجمل وغیرہ پڑھایا جائے یا کلمہ پڑھایا جائے تو اس کو تجدید ایمان کے طور پر پڑھایا جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ دلہے سے, لڑکے سے کوئی کفر سرزد ہو گیا ہوگا تو تجدید ایمان کی صورت میں اس کا ایمان بچ جائے گا اور پھر نکاح جو ہے یہ دو مسلمانوں کے درمیان ہوگا. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ دلہا ایسا ہوا جس طرح آج کل کے دور میں ہوتا ہے کہ لڑکے کفریات بک دیتے ہیں، کفریہ گانے گاتے ہیں، ان گانوں کی وجہ سے وہ اکثر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اگر اس نے کوئی ایسا کفر وغیرہ بکا ہوا ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہوگا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، تو در حقیقت عند اللہ وہ کافر ہوگا اور لڑکی مسلمان ہوگی، اور کافر اور مسلمان کا نکاح درست نہیں ہوتا. تو اگر اس کو تجدید ایمان کے طور پر کلمے پڑھا دیے جائیں گے تو ایسی صورت میں اس کی تجدید ایمان بھی ہو جائے گی اور وہ مسلمان بھی ہوگا، اور نکاح ہونے والا دو مسلمانوں کے درمیان ہی ہوگا. لیکن اس میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے کلمہ پڑھنا اور ایک ہے تجدید ایمان کے لیے پڑھنا، ان دونوں میں فرق ہے. تو اگر تجدید ایمان کے لیے کلمہ پڑھا جائے گا تو اس سے تجدید ایمان ہوگی. اگر کوئی ویسے کلمہ پڑھے، 1000 مرتبہ پڑھے، تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہوگا. یہاں تک کافر بھی اگر ساری زندگی کلمہ پڑھے تو خالی کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ ایمان لانے کے ارادے سے کلمہ نہ پڑھے.
کفر سے توبہ نہیں کرے گا جب تک،
کفر سے توبہ کر کے ایمان لانے کے ارادے سے نہیں پڑھے گا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. تو اسی طرح کلمے، شاید ان کا مقصد یہی ہو کلمے جاری کرنے کا کہ اگر کفر سرزد ہو گیا ہو تو اسے توبہ ہو جائے، لیکن خالی اس طرح پڑھا دینے سے کفر سے توبہ نہیں ہوگی.
ہمارے ہاں یہی دیکھا گیا ہے کہ بس وہ پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن جو پہلو آپ نے بیان کیا اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جن کو نکاح پڑھانے کا موقع ملتا رہتا ہو تو آپ کو میرا مدنی مشورہ ہے کہ اگر اس تقریب میں بیٹھے ہوں کو آپ کچھ اس طرح کا مختصر سا بیان کر دیں، وضاحت کر دیں، اور اگر یوں بھی آپ چاہیں تو تمہید باندھ لیں کہ عموماً یہ کلمے پڑھائے جاتے ہیں، لگتا یوں ہے کہ اس کی جو اصل ہے وہ یوں ہے، پرانے زمانے سے جاری ہے یہ پڑھائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی کفریہ کلمات کے حوالے سے کچھ وضاحت کر دیں، اور وضاحت بھی ظاہر ہے کہ اپنی طرف سے تو نہیں کرنی. آپ کو میرا مدنی مشورہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اور جو چھوٹا رسالہ ہے 28 کلمات کفر، یہ اپنے پاس رکھ لیں، اور اس میں جو وضاحت بیان کی گئی ہے اس میں سے پڑھ کے آپ سنا دیں، ایک دو مثالیں دے دیں. انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو وہاں پر جتنے بھی موجود ہیں ان کو بہت اچھا لگے گا کہ جب آپ کسی مسلمان کو نیکی کی دعویٰ دیتے ہیں، اس کو کسی غلطی پر تنبیہ کرتے ہیں تو اس کو اچھا لگتا ہے، اور وہ سوچیں گے کہ آج تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تجدید ایمان بھی کوئی شے ہوتی ہے. تو انشاءاللہ 5-7 منٹ کے اندر اگر آپ یوں ترغیب دلا کر رسالے میں سے پڑھ کر تجدید ایمان کا طریقہ بیان کر کے اور سب کو توبہ کے اندر شامل کر لیں کہ خالی دلہا کو ہی کیوں توبہ اور کلمہ پڑھانا ہے، دلہا کے ساتھ جو وہاں پر موجود ہیں، عام طور پر منچ لگایا جاتا ہے، اور جو شرکا ہیں، تو ان سب کو آپ توبہ کے اندر شامل کر لیں کہ ہم سب مل کر توبہ کر لیتے ہیں، تجدید ایمان کر لیتے ہیں، اور جب کلمے پڑھائیں تو سب کو شامل کر لیں. اور زہ قسمت ایسا ہو اگر کہ آپ کے پاس وہ رسالے موجود ہیں، جب آپ نے ایک چیز کی اہمیت بیان کی ہے تو وہاں پر رسالے تقسیم کر دیں، تحفے کے طور پر دے دیں کہ یہ کلمات کفر کی اس کے اندر مثالیں ہیں، اب یہ کتاب ہے، اس کو آپ حاصل کر لیں. اگر آپ کتاب تقسیم کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو وہ کریں، بہت اچھی بات ہے، نہیں تو وہ رسالہ بہت کم قیمت پر آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گا، وہ آپ پیش کریں. انشاءاللہ عزوجل وہاں پر موجود اسلامی بھائیوں کو بھی تجدید ایمان کرنے کا موقع مل جائے گا. دلہا کی جو ہمارے حکمت اسلامی نے بیان کی کہ اگر واقعتاً اس سے کوئی ایسا کلمہ یا عمل سرزد ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ارتداد میں مبتلا ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، اسلام سے خارج ہو گیا تھا، تو انشاءاللہ عزوجل اس توبہ اور تجدید ایمان کی برکت سے وہ جو غلطی تھی اس سے حفاظت ہو جائے گی. اور فقط دلہا کے لیے کیوں، دلہن سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، اس سے بھی تو کفیہ کلمہ صادر ہو سکتا ہے. تو اب کوئی ایسی ترکیب بنائیں اپنی محرم عورتوں کے ذریعے کہ وہ دلہن کو بھی تجدید ایمان کروا دیں. اور اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، اور رسالے میں سے 2-2.5 صفحے کا مواد ہے تجدید ایمان کا طریقہ، اور اس کے اندر جو بھی بیان کیا ہے وہ آپ پڑھ لیں. اسلامی بہنوں کو بھی یوں ترکیب بنا لیں، دلہن کو بھی توبہ ہو جائے، تجدید ایمان ہو جائے، تو انشاءاللہ عزوجل جو ہمارے اسلامی نے پہلو بیان کیا جو ایک بہت بڑا نقصان ہے اور نہ جانے کہاں کہاں اس کا جو ہے وہ نقصان ظاہر ہو جاتا ہوگا، اس سے حفاظت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بیان فرمایا تھا، تو غالباً یہ اسی کا تحریری گلدستہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. اور گانوں کے 35 کفریہ اشعار کی VCD بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی آپ کو انشاءاللہ وہ مل جائے گی. بہت ہی رقت انگیز بیان ہے جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ کفریہ اشعار اور کلمات کی مثالیں بیان فرمائی اور اہمیت کو بھی بیان کیا ہے. زہ قسمت کہ رسالہ بھی نکاح خان کے ہاتھ میں ہو، وی سی ڈیز بھی ہوں. اگر آپ نکاح پڑھانے نہیں جا رہے، آپ شرکت کے لیے جا رہے ہیں تو بھی حرج نہیں ہے، آپ مبلغ بنیں، آپ وہاں پر لے کر جائیں جو نکاح پڑھانے والا ہے، اگر ممکن ہے تو اس کو آپ پہلے سے سمجھا دیں، ترغیب دلا دیں، انشاءاللہ اس کو بھی اچھا لگے گا اور جو آپ چاہتے ہیں اس پر آسانی ہوگی. اب تو الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے شادی کے موقع پر بھی لنگر رسائل کی ترکیب شروع کر دی ہے، مکتبۃ المدینہ سے کتب رسائل وغیرہ حاصل کرتے ہیں، وی سی ڈیز حاصل کرتے ہیں، اور جتنے بھی شرکا ہوتے ہیں اس تقریب میں سب کو مفت جو ہے وہ تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ سب امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ چچا زاد بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے؟
جائز ہے. ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ چچا زاد بھائی کی بیٹی یا مامو زاد یا پپی زاد بھائی کی بیٹی، چونکہ اس کا رشتے میں چچا کا بن گیا رشتہ، رشتے میں بن جاتا ہے وہ، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ چچا زاد بھائی جب اس سے نکاح جائز ہے، یعنی آپ کے چچا کی بیٹی ہے تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے، لڑکی ہے تو اس کا اپنے چچا کے بیٹے سے نکاح کرنا درست ہے، تو اسی طرح اس چچا زاد بھائی کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا بھی درست ہے. پھوپھی زاد بھائی کی بیٹی ہے تو اس سے نکاح کرنا بھی درست ہے، مامو زاد بھائی کی بیٹی ہے تو اس سے نکاح کرنا بھی یہ درست ہے.
جزاک اللہ. وقفے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اولاد کے اندر جو وقفہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، اس کے مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرمائیں.
وقفہ، اولاد کے درمیان وقفہ کرنا جائز ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے، فی نفس ہی یہ مباح ہے، اور اس کو علماء کرم ازل فرماتے ہیں کہ جس طرح سابقہ دور میں ازل کیا جاتا رہا بیوی کے ساتھ، تو بھی یعنی آج کل کے دور میں یہ وقفہ ہے، یہ بھی ایک یہی چیز ہے. لیکن اس میں چند چیزیں زائد آ گئی ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ بعض اوقات ناجائز بھی ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، ممنوع ہو جاتا ہے، اس کی صورتیں بن جاتی ہیں. تو اب یہ کہ وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ یہ کن صورتوں میں اس کے کس طور پر وقفہ کیا جائے، تو کیسے جائز ہے کیسے ناجائز ہے، لیکن بعض اوقات بندہ اپنی نیت کے اعتبار سے بھی اس کو ناجائز کر لیتا ہے، کہ مباح چیز جو ہوتی ہے بندے کی نیت پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اگر اچھی نیت ہے تو وہ چیز اس کے لیے باعث کار ثواب بن جائے گی، اور اگر بری نیت ہے تو وہی چیز اس کے لیے ممنوع ہو جائے گی. تو آج کل جو وقفے کے اندر نیت کی جاتی ہے عموماً وہ یہ کی جاتی ہے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے، تو بچے کم ہوں گے تو گزارا اچھے طریقے سے ہوگا، یعنی گویا کہ بچے کا رزاق وہ خود اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتے ہیں. اگر کوئی اس نیت سے وقفہ کرتا ہے تو اس نیت سے وقفہ کرنا ممنوع ہے. کیونکہ سب کا رزاق اللہ تبارک و تعالی ہے،
زمین دینے والا،
جی سب کو رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی، زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ہی رزق دے گا، ان تمام کا رزق اللہ تبارک و تعالی ہی کے ذمہ کرم پر ہے. جو بھی جان دنیا میں آتی ہے وہ اپنا رزق لے کر آتی ہے، نہ تو ان کا رزق والدین کے ذمہ ہوتا ہے نہ ہی کسی اور کے ذمہ ہوتا ہے. تو نیت یہ ہو اگر وقفہ کیا جائے کہ بچوں کے درمیان وقفہ ہوگا تو ہم بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے کر پائیں گے، بچوں کو مکمل وقت دے پائیں گے، یوں ہی عورت کی طبیعت زیادہ درست رہے گی، کہ آج کل خوراک اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے کہ پے در پہ بچے ہوں تو عورت بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ نیت کر لی جائے کہ اگر بچوں وقفہ کیا جائے گا تو عورت کی جو صحت ہے وہ اچھی رہے گی، ورنہ عورت کی صحت کمزور ہو جائے گی. پھر بچے پر جتنی زیادہ توجہ دیں گے، کیوں اصل جو بچے کی پرورش ہوتی ہے وہ ابتدائی دنوں میں ہوتی ہے، تو اخلاقیات بھی بچے کے ابتدائی دنوں میں ہی بنتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ 4 سال کی جو عمر ہے ان دنوں میں بنتے ہیں. تو اگر وقفہ کر لیا گیا ان دنوں کے اندر تو بچے کی تربیت بھی اچھے طور پر ہو جائے گی، اور بچے کو جو والدین کا پیار ہے وہ بھی بہتر طریقے سے مل سکے گا.
جزاک اللہ. تو اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ صحت کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے نیت کر کے وقفے کی ترکیب جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں لوٹنے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.